بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. وبعد، القواعد الحسان متعلقة بالتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. لكن اسمي القاعدة 13، تيرما قاعدة قتلو سنبا ذكرته الشيخ سفر ماته الشيخ عبد الرحمن الناصر السعد رحمه الله. طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قرآن مجيد كطريقة أهل باطل أور أهل أديان باطلة كيسات حجاج أو مجادلة كطريقة. قرآن مجيد كطريقة جدال كأهل كفر أو أهل باطل كيسات. شيخ صفر ماته قد أمر الله بالمجادلة بالتي أحسن. الله تعالى نے حكم دياه جدال کرنے کا احسن طريقے سے، اور جس نے تعمل کی ہے قرآن مجيد طريقوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل باطل ہیں ان کے ساتھ یا ان پر جو حجت قائم کی، جو مجادلہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ہاتھ علیہ الصلاۃ والسلام، تو یقیناً وہ جان لے گا یا دیکھ لے گا کہ سب سے زیادہ واضح دلائل اور حجتیں ہیں، وہ سب سے زیادہ قوی ہیں اور سیدھی ہیں، اور حق کو واضح کرنے کے لیے اور حق کی تحقیق کرنے کے لیے زیادہ درست ہے، اور باطل کے خاتمے کے لیے کافی ہیں. الوجه لا تشویش فيه، جس میں کوئی تشویش نہیں ہے، بالکل مکمل وضاحت کے ساتھ. تو اس میں آپ غور و فکر کریں، رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتوں کے ساتھ کس طریقے سے حق کو بیان کیا ہے، جدال کیا ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرح ان کو دعوت دی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اس میں جو اکثر باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ شیخ صفر باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ متفرد ربوبیت کے اعتبار سے واحد رب ہے، سچا رب ہے، اور ساری نعمتیں بھی صرف اسی کی طرف سے ہیں، اور صحت اور عافیت یہ سننے دیکھنے اور عقل اور رزق اور جتنی بھی نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہی ایک ہی رب ہے یہ سب نعمتیں دینے والا، اور مصیبتوں سے بچانے والا بھی وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. مخلوقات میں کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. جب انسان یہ جان لیتا ہے اس حقیقت کو اور اس کا اعتراف کر لیتا ہے، تو یہ لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے اور انقیاد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، جو دین حق ہے، جس سے نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں، اور یہ واحد راستہ ہے اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے لیے، توحید عبادت، سبحان اللہ. اور بہت ساری جگہوں پر یعنی اللہ تعالیٰ مشرکوں پر جو حجت قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کو اللہ تعالیٰ لازم قرار دیتا ہے جب وہ توحید ربوبیت کا اقرار کر لیتے ہیں. یعنی جب تم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو ایک سچا رب مان لیا ہے، اب تم پر لازم ایک سچا معبود بھی مان لو، ورنہ تو ربوبیت کا ماننا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی رازق ہے ہر چیز کا. جب یہ حقیقت انسان جان لیتا ہے تو یہ متعین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، وہی ایک سچا معبود ہے. شیخ صفر دیکھ لے کتنی واضح دلیل برہان ہے کہ انسان کا ذہن کیسے منتقل ہو جاتا ہے پہلے ہی مرتبہ سنتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید عبادت واجب ہو جاتی ہے جس رب کی یہ شان ہے اور اسی کے لیے اخلاص واجب ہو جاتا ہے۔ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ تعلیق میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مثال کے طور پہ شفرت یہ، یعنی انسان کے ذہن جو منتقل ہو جاتے اس حقیقت کی طرف، جب ایک رب مان لیا ہے تو سچا معبود بھی ماننا لازم ہے، فوراً انسان کا دل فوراً ذہن اس طرف چلا جاتا ہے۔ جیسا فرماتے ہیں یہ حقیقت جو ہے بالکل واضح ہے، اس کی مثال دیکھنے، مثال اگر کوئی شخص جو بت پرستی کرتا ہے، ہم اس شخص سے کہتے ہیں اس بت پرست سے، کیا اس بت نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ یعنی عدم سے وجود میں اس بت نے تمہیں لایا ہے، اسے تو کیا اس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ جواب کیا دے گا؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ کیا یہی بت تمہیں رزق دیتا ہے، عافیت دیتا ہے اور تم سے مصیبتیں جو ہیں وہ ٹال دیتا ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ سوال یہ ہے تو یہ سب کون کرتا ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر ہم یہی اسے کہیں گے، پھر تمہارے پر واجب ہے کہ عبادت بھی صرف اسی رب کی کرو، اس کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ، جبکہ تم نے اعتراف کر لیا ہے کہ سر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں مل رہی ہیں، اور جتنی بھی تمہیں تکلیفیں ہیں اس کو دفع کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، چاہے اس سے پہلے کہ تمہیں پہنچیں یا پہنچنے کے بعد بھی رفع کرنے والے مصیبتوں کو بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تم پر یہ واجب ہے جب تم یہ اعتراف کر لیا ہے اس حقیقت کا کہ تم عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بالکل واضح بات، واضح دلیل ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد یعنی ان آیات کے اختتام پر جب یہ حقیقت اللہ بیان فرما دیتا ہے، جب واحد رب مان لیا ہے تم پر لازم ہے کہ واحد سچا معبود بھی مان لو۔ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ، عنکبوت کی آیت نمبر 61 کی آخری جملہ ہے، وَأَنَّ يُصْرَفُونَ سُغَافِر، آیت نمبر 69 کی آخری جو جملہ ہے، یعنی کیف یصرفون عن حق مع وضوحه، یعنی کس طرح بہکے چلے جاتے ہیں حق واضح ہونے کے بعد، جب یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے لیکن عبادت اسی رب کی بھی کرتے ہیں، اس کو کسی اور کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ دیکھیں مشرکین کو قریش کیا کرتے تھے، مشرکین عرب کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ غیروں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، لات عزا، یہ کیا ہے، لات کو دیکھ لیں، یہ کیا ہے، ہے تو یہ بت، حقیقت میں کیا ہے، نیک و صالح بزرگ تھا۔ اب وہ یہ کہیں کیونکہ نیک صالح بزرگ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دے گا، ہم کون سے کسی پتھر کی عبادت کرتے ہیں یا کسی اللہ کے دشمن کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے نیک صالح بزرگ کا ایک مجسمہ بنایا، ایک شکل صورت بنائی ہے، یہ حقیقت میں پتھر نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایک نیک و صالح بزرگ تھا اپنی زندگی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ حسین فرمایا کہ حاجوں سب تو پلیا کرتا تھا، ہاجو خدمت کیا کرتا تھا، نیک صالح بندہ تھا دور جاہلیت میں، مر گیا، لوگوں نے اس کی یاد میں اس کی ذات کو زندہ رکھنے کے لیے بت تراش لیا یا پتھر نصب کر لیا، تاکہ لوگ اکثر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں، نام بھی مٹ جائے گا، تو جب تک یہ پتھر یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کی یاد دلاتا رہے گا، اچھا نام مٹ جائے گا بھول جائے گا، اس پتھر کا نام بھی وہی رکھ دو لات۔ تو لوگوں نے کیا سمجھا، لات یہ پتھر ہی ہے، حقیقت یہ پتھر نہیں ہے، پتھر تو صرف ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے اس بزرگ کی جو دنیا سے مٹ چکا ہے، مر چکا ہے، اپنے ہمارے اپنے ساتھ لے کے گیا ہے۔ بعد میں لوگ آئے آہستہ آہستہ، وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ، جیسے کہ اسے بخاری کی روایت میں آئے ہے یغوث یعوق نصر کے تعلق سے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ نیک و صالح بزرگ تھے، مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا کہ قبر پر پتھر نصب کر لو، پتھر نصب کیے گئے، پھر جب علم جاتا رہا کہ ان کی عبادت کیے گئے، دیکھ الفاظ، جب علم جاتا رہا، علم نور ہے، جب تک علم موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے، علم جب چلا گیا ہے تو ہر طرف سے شر گھیر لیتا ہے اور طریقے چھا جاتی ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان الغرض۔ تو جب یہ مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا واحد سچا معبود ہے، واحد سچا رب ہے، اب تم پر لازم ہے کہ واحد سچا معبود بھی مان لو، اور یہ کہنا کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ بزرگ ہیں، یہی بات دور جہریت میں مشکل عرب یہ کیا کرتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، کیوں، کیونکہ یہ نیک صالح بزرگ ہیں۔ آج قبر پرست کیا کہتے ہیں، ہم قبر پرستی نہیں کرتے، تم غلط کہتے ہو، قبر پرستی تو جائز نہیں ہے، جو قبر کے اندر ہے ہم اسے مانگتے ہیں، اسے پکارتے ہیں. سبحان اللہ، یہ پتھر لات کا، لات کی علامت ہے. وہ کہتے ہیں پتھر کو کچھ نہیں مانگتے، پتھر سے نہیں مانگتے، ہم اس سے مانگتے ہیں جس کا نام کہ پتھر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے گا. دونوں کو فرق ہے، فرق پتھر کا ہے یہاں پہ اور یہاں پر قبر کا ہے. حقیقت ایک ہی ہے کہ نہیں؟ وہ شرع قاعدہ کیا ہے، جب حقیقت ایک ہو تو حکم بھی ایک ہی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ حکم بدلو، ہم حکم کیسے بدلیں بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. مشرکین عرب مجرم تھے کیونکہ وہ پتھروں کو عبادت کرتے تھے، دعا اور فریاد قربانی وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ ان پتھروں کے لیے صرف بھی کرتے تھے، جو حقیقی پتھر ہی بلکہ وہ نیک و صالح بزرگ تھے جو اصل میں تھے. اور آج کے زمانے میں یہی دعا ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی وغیرہ دیگر عبادات، یہ ان درگاہوں پہ جا کر پیروں کے نام پر بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جواب ایک ہی ملتا ہے، یہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، ہم اللہ کے نزدیک کر دیں گے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، وجاز مبتنی ایضا بذکر عیب آلہتہم. ایک جدال کا طریقہ کیا ہے جو پہلے گزر چکا ہے، ابھی پہلی مثال جو ہے کہ توحید ربوبیت، اللہ کو واحد سچا رب مانتے ہو تو پھر یہ بھی مانو کہ واحد سچا معبود ہے، واضح ہو گیا ہے. کیونکہ انسان کا دل کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف جو انعام اور احسان کرنے والا ہے. جب دل کھینچا چلا جاتا ہے تو انسان جھک جاتا ہے اس ہستی کے سامنے جو اس کے جو احسان کرنے والا ہے. اور عبادت میں ذلت کا معنی موجود ہے، التذلل للہ سبحانہ و تعالی. تو انسان کا دل یہاں پہ کھینچا جاتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب فطر سے ہٹ کر غیر لوگ اس میں عبادت میں شریک کر دیتے ہیں، اور تذلل جو تعبد ہے وہ کسی اور کے لیے بھی کر دیتے ہیں، جو کہ ربوبیت کا حق ادا نہیں ہوتا. ربوبیت کا حق کیا ہے؟ اگر ربوبیت کا حق ادا کرنا ہے اور یہ یقیناً اپنے دل سے اپنے جان سے مانے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، تو تمہارے اوپر فرض ہے، ہم سب پر یہ فرض ہے کہ واحد سچا معبود بھی رب کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، دعا ہے، توکل ہے، خوف ہے، قربانی ہے، نظر ہے، جو بھی عبادت ہے جسے عبادت کہا گیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ اس کا حقدار ہے. کسی مخلوق کے لیے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. دوسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کا طریقہ اہل کفر لبات کے ساتھ جدال کرنے کا طریقے میں سے یہ ہے کہ جو ان کے معبود ہیں ان کے نقص اور عیب کو بیان کرنا بھی ہے. وَنَا نَاقِصَةٌ مِنْ كُلِّ وُجُوهٍ، ہر اعتبار سے ناقص ہیں، لَا تُغْنِي عَنْ أَهْلِهَا شَيْئًا، جو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کو. شیخ محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تعلیق میں اس جملے کے تعلق سے، وہ ایضا من وجوہ الالزام بعبادت وحدہ، اور یہ بھی توحید عبادت ہی کا یعنی کی طرف دعوت کا ایک طریقہ ہے. اور یہ کہ یہ جو معبود ہیں تمہارے جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں؟ پوچھو بت پرست، تمہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ جواب ملے گا ہرگز نہیں. بل یہ بنفسها ناقصۃ، بلکہ یہ خود ناقص ہیں. وہ کیسے؟ سب سے بڑا نقص کیا ہے ان بتوں میں؟ اپنا وجود ان کا. کہاں سے؟ یہی جو ان کو پوجتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑا نقص اور عیب ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ چیز جو اپنے وجود کی طاقت نہیں رکھتی کہ خود موجود ہو اور کسی اور کی محتاج ہے، وہ کسی اور کے لیے حاج دروا کیا بن سکتی ہے؟ یہ نقص کافی ہے کہ نہیں؟ اور کتنے نقائص ہیں. مثال کے طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یا ایوہ الناس، اے لوگ، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. آئیے سنتے ہیں، بڑی پیاری مثال ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اگر سارے کے سارے جمع ہی کیوں نہ ہو جائے. یہ آخر آیت سورۃ الحج آیت 73 کی، یہ آیت بڑی خوبصورت مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے. غور سے سنیں ذرا، جتنی بھی معبودات موجود ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر تاقم جتنی معبودات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے غیر اللہ سے، جن کی عبادت کی جائے گی، اگر سارے کے سارے مل جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ انسان مکھی پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی جن مکھی پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ مکھی پیدا کر سکتا ہے؟ تو بت تو کر نہیں سکتا نا. پتھر کیا کرے؟ پتھر تو خود پتھر ہے. یعنی لات اور عزا کی جو یہ سمجھتے ہیں، لات اور عزا کی بات ہو رہی ہے. پتھر اگر پتھر سمجھتے ہو، پتھر کا کیا پھر چیلنج ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اصل جو یہ پتھر جس کی نشانی ہے، کیا وہ نیک اولیاء جو بزرگ ہیں وہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے انبیاء مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا مخلوقات میں سے کوئی مکھی پیدا کر سکتا ہے؟ اچھا اکیلے نہیں کر سکتے، سب جمع ہو جائے، ولو اجتمعوا لہ، کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ رب کا کمال ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. اور بعض ظالم اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو کن فیکون عطا فرمایا ہے، مردے زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب مل کے مکھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں، صحت عافیت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں نقص فی قدرتی وزیادت علی ذلک نقص فی الضعف ما یستطیعون، کہ اس آیت میں جو اللہ نے مثال بیان کی ہے اور ان سب معبودات کو ایک ساتھ بھی کھڑے ہو جائے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. جب بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے سب کو شامل کیوں کر دیا، اس میں تو بت ہی مراد ہیں، کیونکہ دور جہلیت میں بت پرست ہوا کرتی تھی، آپ نے اولیاء کو کیوں شامل کیا ہے؟ میرے بھائی اللہ نے کیا فرمایا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، من دون اللہ کون ہے؟ وہ کون سی چیزیں جن کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کیا صرف پتھر تھے؟ صرف بت تھے؟ اچھا کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ایک تو اللہ کا بیٹا کی وجہ سے نصارہ کافر ہے، صرف یہ وجہ. بعض لوگ کہتے ہیں نصارہ کہ کفر کو، کیونکہ اللہ کا بیٹا بنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. سبحان اللہ. سورۃ مائدہ کے آخری آیت میں کیا ہے؟ بیٹا کا ذکر ہے صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے کا ذکر ہے. ایسے کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے میری ماں کو محبوب بنو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ واضح الفاظ ہیں. اچھا عیسیٰ کو پکارنے والے تو اس میں شامل ہیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے والے شامل نہیں اس میں؟ قاعدہ کیا ہے؟ جب حقیقت ہے کہ حکم بدلتا ہے، کیا حکم نہیں بدلا کرتا کبھی؟ اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے جن کا ذکر ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنایا گیا ہے اور عبادت صرف کی گئی ہے، نقص کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. قدرت میں نقص ہے اور اس سے اوپر مزید نقص کے کمزور بھی ہیں، طاقت بھی نہیں ہے، استطاعت بھی نہیں ہے. اور اپنے آپ سے ایک تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اچھا اگر مکھیوں سے کوئی چیز لے لے واپس لے سکتے ہیں، چلو بنانے کی طاقت تو نہیں ہے. اچھا مکھی کمزور مخلوق سمجھ جاتی ہے، حقیر مخلوق ہے، طاقتور انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، مکھی نے اسے کوئی چیز لے لی ہے. اب اس طاقتور انسان سے کہو، عام طاقتور انسان ہے، مکھی سے اپنی یہ واپس چیز لے کے دکھاؤ، لے سکتا ہے؟ دیکھتا رہتا کچھ کر تو نہیں سکتا نا. اچھا یہ نقص عیب ہے کہ نہیں؟ اچھا عام انسان تو نہیں کر سکتا، لات العزا کر سکتے ہیں، کوئی بزرگ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ مکھی کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ رب نے دی، اس نے ان کو پیدا کیا ہے. اچھا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اگر مکھی کو پکڑا جائے اور مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس سے ہم چیز لے تو سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ اب مکھی کو پکڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں نا، آپ نے اسپرے کیا مکھی گر گئی، آپ نے مائکروسکوپ پکڑا، اس کو میگنیفائنگ لینس لیا اور جو اس نے چینی آپ سے لی تھی، جو کچھ بھی لیا وہ ذرا آپ نے اسے لے لیا، لے تو لیا. ہاں ایک منٹ ٹھہرے ذرا نا، کیا ممکن ہے کہ نہیں پکڑنا ممکن ہے؟ ممکن ہے. اچھا کیا جو چینی کا ذرا اس نے لیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ فوراً وہ اس کے اوپر اپنے ایسے انزائمز اس میں ڈال دیتی ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، آپ واپس چینی آپ کو مل ہی نہیں سکتی، یہ ذرہ آپ کو مل نہیں سکتا. یہ وہی سائنس کی ہے جس جو سائنس یہ کہتے ہیں پکڑ تو سکتے ہیں, لیکن اس کا جواب آج تک نہیں دے سکے. پکڑنے کے بعد کیا وہی چیز واپس کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب کیا ملے گا؟ نہیں کر سکتے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے تو واپس اسے لے نہیں سکتے. اچھا, سارے مل کے بھی نہیں لے سکتے, سارے معبودات میں مل کے نہ تو مکھی برابر, نہ تو مکھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, نہ مکھی سے اپنی کھوئی چیز واپس رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں جبکہ یہ جو مکھی ہے حشرات میں سے اور ان چیزوں میں سے سب سے حقیر سمجھی جاتی ہے, اسے اگر ان بتوں سے کوئی چیز مکھی لے لے تو بت تو نہیں واپس لے سکتے. شاہ صاحب فرماتے ہیں عظیم مثال ہے, اگر آپ کو اس میں ذرا تامل کریں, غور و فکر کریں تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ جتنی بھی معبودات ہیں اللہ کے ساتھ جن کو شریک کیا گیا ہے وہ رب ہونے کا اور نہ ہی معبود ہونے کا حق رکھتے ہیں. اگلی مثال لے لیں, اگلی مثال پورا قاعدہ پورا کر لیں, وقت ہے نا تھوڑا سا. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں ويقيم الأدلة الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات الرسل ما لا يستغرب معهم مخالفة ابن محمد صلى الله عليه وسلم. پھر اگلی مثال یہ اس قاعدے میں کہ اہل کتاب کے ساتھ جدال کرنا, اس کی ایک مثال ہے جدال کرنے کا طریقے میں قرآن مجید کا جو طریقہ ہے کہ جو سابقہ امت ہے جیسے کہ اہل کتاب ہیں انہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے, کتاب سے معروف ہے بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا جیسے زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام. تو نبی کی مخالفت تو ان سے بات معروف ہے, خود بھی جانتے ہیں. اچھا, جو اپنے نبی کی مخالفت کرتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ تم لوگ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے کوئی تم سے کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تم لوگ تو اپنے اس بد فعلی میں پہلے سے معروف ہو, تم نے اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چھوڑیں گے آپ؟ تو یہ بھی ایک حجت قائم کرنے کے لیے ایک دلیل ہے. اور جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے, تو یہ ان کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ فوراً ختم ہو جاتا ہے. اور جو اپنے نفس کے تذکیہ کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, بلکہ اس کے ضد جو ان کی جو حقیقت ہے, جو ان کے احوال و اوصاف ہیں بالکل واضح ہو جاتے ہیں, اور واضح دلیل سے ان کی یہ جو حقیقت واضح ہو جاتی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق یعنی حق کے بعد گمراہ کے سوا کچھ اس باقی نہیں ہوتی, جیسے سورۃ یونس آیت 32 میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو اصل قرآن میں جو بہت زیادہ ہے جس میں حق کی طرف دعوت کیسے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور جس کے خلاف ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے, اور جدال بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے یعنی اہل باطل اہل کفر سے, اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی امور ہیں سب کو اپنی جگہ پر نازل کرنے کا طریقہ جو ہے, اور یہ بالکل درست نہیں ہے اور لائق نہیں کسی مخلوق کے لیے جو خود عبد فقیر عاجز ہے ہر اعتبار سے کہ اسے رب کا درجہ دے دیا جائے. جو رب جو خالق ہے جو بے پرواہ اور غنی ہے اور کامل ہے ہر اعتبار سے. اور ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ ایک کتاب لے کے آؤ یا اس سے بہتر کتاب, یا شریعت اس سے بہتر شریعت جس میں اسے زیادہ ہدایت کو کوئی راستہ ہو, یہ اس سے بہتر ہو شریعتوں میں سے, یا قرآن مجید سے کوئی معارض کر کے کوئی اور کتاب لے کے آؤ اگر وہ سچے ہیں تو, اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جب مخالفت کرنے والا ہر درمی پر اتر آئے, تو وہ مباہلے سے بھی کترا جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں سچے ہیں اور نہ حق بات کبھی نہیں کرتے, اور اگر مباہلے بھی کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. مختلف طریقے ہیں اہل کتاب سے اہل باطل سے جدال کرنے کے. یعنی کہاں سے بات شروع ہوئی؟ واضح دلائل براہین بیان کرنے کے بعد اگر تب بھی نہیں مانتا تو آخر میں کیا ہے؟ مباہلہ. وہ مباہلے کے بعد کوئی بات باقی رہتی نہیں ہے, اور مباہلے جو ہے یعنی شیخ میں بتاتا ہوں ابھی, شیخ رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اس میں. لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں اہل باطل سے جدال کیا ہے, کوئی یعنی ان کی کوئی راستہ نہیں چھوڑو گے, حجت تمام ہی ان سب پہ ہوئی ہے. اگر نہیں مانتے تو آخر راستہ پھر اپنے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد حکم دیا, مباہلہ کریں. وہ مباہلہ سے نہیں کریں گے پتہ چلے گا, ان کو بھی سب کو پتہ چلے گا کہ واقعی باطل پہ ہیں. اگر سچے ہوتے, حق پہ ہوتے, مباہلہ کرتے, مباہلے میں یعنی بد دعا دی جاتی ہے, لعنت دی جاتی ہے اور جو باطل پہ, تاکہ اس کو وہ ہلاک ہو جائے, اور ہلاک ہونے سے وہ ویسے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آخر میں شیخ عبد الرحمٰن سید رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور جملتاً کوئی بھی طریقہ حق کو تحقیق کے لیے یا باطل کے خاتمے کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر یا اس سے زیادہ نفع والا کوئی طریقہ نہیں ہے, اور قرآن مجید میں ہی سارے طریقے موجود ہیں. اور اکمل وجوہ, جو بہترین طریقے سے طریقہ قرآن مجید میں ہی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی سے جدال کرنا ہے, کسی سے آپ نے کوئی بحث کرنی ہے, یا کوئی حق کو واضح کرنے کے لیے کوئی بات کرنی ہے علم کی روشنی میں, اور علم کیا ہے, علم کو لازم علم کیا ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو قرآن مجید میں جو دلائل موجود ہیں, واللہ یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے, اور انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ رب کی پاک کلام ہے, یہ کسی مخلوق کی کلام نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا اہل باطل کے لیے کہیں پر ان کی کوئی ایک حجت تو تمام ہو, بلکہ انہی پر ساری حجتیں تمام ہوئی ہیں. شیخ مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعلیق میں, مباہلہ جو ابتہال سے لفظ لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, اور یہ دعا میں مبالغت, ابتہال یعنی دعا میں مبالغت ہے, دعا اور بد دعا میں. اور اس کی صورت یہ ہے کہ دو جھگڑ کرنے والے لوگ جو ہیں ایک سامنے آ جاتے ہیں اور وہ مباہلے کے لیے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, یا اس جیسے کوئی الفاظ ہو, بد دعا کی جاتے جھوٹے پر. اور اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضهم بعض اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا بان مسلمون. سوره ال عمران ايه نمبر 64. والايه الثانيه كقوله تعالى دوسري ايه بواضح الفاظ مباهلكه, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم. بس امر پیار پہ محمد وسلم اپ کہہ دیں کہ آو ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں, وہ نساء انساکم اپنی عورتیں بیوی اور تمہاری بیوی کو, انفسکم انفسکم اور اپنے نفس تمہارے نفس کو, ہم سب مل کے. ثم نبتہل, پھر مباہلہ کرتے ہیں, فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, پھر اللہ تعالیٰ لعنۃ جھوٹوں پر ہم کرتے ہیں. الاخرہ سورۃ آل عمران نمبر 61. خلاصۃ شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ, خلاصہ یہ کہ ایک قاعدہ جو ہے جس میں قرآن مجید کا طریقہ جدال کرنا اور حجت قائم کرنا مخالفین پر جو ہے, اور جو سب سے زیادہ واضح دلائل اور جدال کا طریقہ ہے, اور سب سے قوی حجت ہے جس میں قرآن کے طریقے کے ساتھ کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا, اس میں کوئی جدال یا نزاع نہیں ہے. یہاں تک کہ جو مخالف ہے اس کو حق ماننا ہی پڑتا ہے, اور جو حق راستہ اسے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اس کی مثال اور مثال جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں دیکھ لیں, جب نمرود سے یا اس شخص سے جس نے اس کے رب کہتے ہیں یعنی مناظرہ کیا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ زندہ و مردہ کرتا ہے. قال انا یحیی و امیت, تو اس شخص نے کہا, نمرود نے کہا, میں زندہ مردہ کرتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 258. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی اس شخص نے یہ کہ میں بھی تمہیں رب کی طرح ہوں, وہ زندہ مردہ کرتا ہے, کیسے زندہ مردہ کرتا ہے. یہ ظالم شخص کہتا ہے کہ کوئی شخص کے پاس آتا ہے جس پر قتل واجب ہو جاتا ہے, یعنی قاتل ہے, اس نے قتل کیا, اس پر قصاص واجب ہو گیا, قتل کرنا واجب ہو گیا, تو اسے معاف کر دیتا ہے, کہتے ہیں میں نے اسے زندہ کیا ہے, زندہ چھوڑا ہے, تو اسے زندگی دی ہے میں نے, اور وہ یہ دعویٰ کرتے دیکھے میں نے بھی زندگی دی ہے. اور کوئی دوسرا شخص آتا ہے اور اسے وہ قتل کر دیتا ہے, وہ کہتے ہیں جیسے میں نے اس کو موت دی ہے. ابن علیہ السلام نے اس نقطے پر کوئی بات نہیں کی, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے اس پہ بحث کرنے ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود جانتے کہ اصل بات ہے ہی نہیں ہے. اب وہ کیونکہ جواب اس کے پاس میں, اس نے اپنا کوئی مثال دے دی ہے, اور یہ ایک بہت پیارا قاعدہ ہے. اگر آپ کا واقعی آپ طالب علم, آپ کے پاس علم ہے, تو جب جدال ہو اور ایک شخص ایک بات نہ مان رہا ہو تو اس کو چھوڑ کے اس سے بڑی دلیل اس کے سامنے رکھے. یہ نا ہتھوڑا مارنے کی بات ہوتی ہے, جب دیکھ ہتھوڑا کیسے سر پہ آتا ہے. اب تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ تو یہ بات کر رہا ہے, کیونکہ حقیقت میں کیا ہے کہ یہ شخص جس کو زندہ چھوڑ دیا ہے جبکہ قتل اس پر واجب تھا نہیں کیا ہے, تو یہ طاقت تو وہ رکھتا تھا معاف کرنے کا, نہ معاف کرنے کا وہ الگ بات تھی. اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ اصل زندگی کس نے دی ہے اسے, روح کس نے پھونکی اس کے اندر, کیا اس نے اسی نمرود نے پھونکی ہے؟ یہ بات وہ خود بھی جانتا ہے اس نے نہیں کیا ہے, لیکن اس پہ بحث کرنا تحصیل حاصل ہے, اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ہٹ کر کوئی اور بات کی ہے جو بالکل واضح تھی, جو لاجواب کر دینے والا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اچھا تم اگر واقعی اپنا رب سمجھتے ہو تو نے مثال بھی دی ہے زندگ اور مردہ کرنے کی, ٹھیک ہے پھر بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, بس تو ایک کام کر تو مغرب سے اسے نکال کے دیکھا. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے, وہ مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے. اسے ایک مشرق کہتے سورج کے شروق ہوتا ہے, مغرب کہتے سورج کا غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو ایسا کر تو مغرب سے سورج کو نکال کے دیکھا. جواب کر سکتا ہے؟ فبوہیت الذی کفر, جواب کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے. وہ تو لا جواب تھا, اس کے پاس کیا ہے؟ سبحان اللہ, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. جیسا فرماتے شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ, تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر آپ کسی شخص پر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہا, اپنے قول کو نصرت کرنا چاہتا ہے, اپنے قول پر ڈٹا ہوا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اپنے طریقے سے ہٹ اور دوسرا طریقہ اختیار کر لیں جو اس سے زیادہ قوی ہے, اس سے زیادہ واضح ہے, جسے مقصود بھی پورا ہو جائے اور آپ کے جو مخالف ہے اسے بھی یعنی اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ بھی لاجواب ہو جائے. اور یہ ہمارے لیے بہت سارے مشکل راستے جو ہیں آسان کر دیتا ہے یہ طریقہ جو ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.